ایرانی عوام دنیا میں عدل و انصاف کے علم بردار ہیں، صدر ڈاکٹر محمود احمدی نژاد کا خطاب۔ یورپی یونین حزب اللہ کے تعلق سے اپنے قابل مذمت فیصلے پر نظر ثانی کرے، ترجمان وزارت خارجہ کی پریس کانفرنس۔ شام کی جنگ سے سب سے زیادہ بچے متاثر ہو رہے ہیں، اقوام متحدہ کی رپورٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ ناظرین، السلام علیکم۔ مصداق سورہ کوثر، حضرت امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شب ولادت باسعادت قیامت کی مناسبت سے آپ سب کی خدمت میں دلی ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں۔ علی عباس رضوی خبرنامے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahi.tv.ir، اور ہمارا ای میل ایڈریس ہے khabrein@sahi.tv.ir، اور انٹرنیٹ پر براہ راست ہماری نشریات آپ ان پتوں پر ملاحظہ فرما سکتے ہیں، urdu.sahi.tv.ir/ios، urdu.sahi.tv.ir/android، اور urdu.sahi.tv.ir/live۔ یہ باب خبریں تفصیل کے ساتھ ملاحظہ فرمائیے۔ اسلامی جمہوری ایران کے صدر نے کہا کہ ایران کے عوام امن و انصاف کے علمبردار ہیں، اور یہ لقب ان کو پوری طرح زیب دیتا ہے۔ صدر ڈاکٹر محمود احمدی نژاد نے ایران کے شمالی صوبے گیلان میں متعدد صنعتی اور ترقیاتی پروجیکٹوں کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملت ایران اس بات کی اہل ہے کہ اس کو دنیا میں امن و انصاف کا علمبردار کہا جائے، کیونکہ ایران کے عوام ایمان و اتحاد اور یگانگت سے مالا مال ہیں۔ صدر احمدی نژاد نے ایرانی عوام کی ترقی و پیش رفت کی راہ میں دشمنوں کی طرف سے کھڑی کی جانے والی رکاوٹوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ملت ایران سے یہ دشمنی پوری تاریخ میں رہی ہے، اور گزشتہ دو صدیوں سے اس دشمنی میں مزید شدت آئی ہے۔ صدر ڈاکٹر محمود احمدی نژاد نے اسلامی جمہوری ایران کے نوجوانوں کے جذبہ خود اعتمادی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ایران کے نوجوانوں نے سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں اس جذبے پر بھروسہ کر کے ترقی اور پیش رفت کی چوٹیاں سر کی ہیں۔ صدر احمدی نژاد نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ گزشتہ 8 برس کے دوران ترقی و پیش رفت کے میدان میں ایرانی عوام کے ایمان و یقین اور خود اعتمادی میں کئی گنا اضافہ ہوا ہے، کہا کہ سرسبز و شاداب صوبہ گیلان میں زراعت، صنعت اور سیاحت کے شعبوں میں بے پناہ صلاحیتیں پائی جاتی ہیں، اور اس وقت یہ صوبہ ایران کے دیگر علاقوں کی بہت سی ضروریات کو بھی پورا کر رہا ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان نے یورپی یونین کی جانب سے حزب اللہ لبنان کے فوجی ونگ کو دہشت گرد تنظیموں کی فہرست میں شامل کیے جانے کی مذمت کرتے ہوئے اس فیصلے پر نظر ثانی کرنے کی اپیل کی ہے۔
دفتر خارجہ کے ترجمان نے یورپی یونین کی جانب سے حزب اللہ کے فوجی ونگ کو دہشت گرد تنظیموں کی فہرست میں شامل کیے جانے کی مذمت کرتے ہوئے اس فیصلے پر نظر ثانی کی اپیل کی ہے۔ اپنی ہفتہ وار پریس بریفنگ کے دوران عام نگاروں کے سوالوں کے جوابات دیتے ہوئے سید عباس عراقچی نے کہا کہ یورپی یونین کا یہ اقدام لبنان کے عوام اور حکومت دونوں کے خلاف ہے، کیونکہ لبنان کے عوام عالم اسلام اور خطے کے ملکوں میں حزب اللہ کو انتہائی احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ اسرائیل کے مقابلے میں حزب اللہ کی جائز مزاحمت کو شروع ہی سے عالم اسلام اور خطے کے ملکوں میں احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، لہذا ایک ایسی قابل احترام تنظیم کا نام دہشت گرد تنظیموں کی فہرست میں شامل کر کے یورپی یونین نے غیر دانشمندی کا ثبوت دیا ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان نے ایران کی جوہری تنصیبات کے پھر سے معائنے کے بارے میں جاری ہونے والی خبروں کے بارے میں کہا کہ IAEA کے ساتھ کوئی نیا سمجھوتا نہیں ہوا ہے، اور فریقین کے درمیان تعاون کے دائرے میں ہونے والے مذاکرات بھی ابھی جاری ہیں۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ نے یہ بات زور دے کر کہی کہ اسلامی جمہوریہ ایران صرف اور صرف سیف گارڈ قوانین اور NPT معاہدے کے تحت ہی IAEA کے ساتھ ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ اسلامی جمہوریہ ایران سیف گارڈ قوانین اور NPT معاہدے سے ہٹ کر ہرگز تعاون نہیں کر سکتا۔ عباس عراقچی نے امریکی کانگریس کی جانب سے ایران کے خلاف سالانہ پابندیوں کا بل تاخیر کے ساتھ ارسال کیے جانے کے بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ ایسا کانگریس کے عہدیداروں کی جانب سے امریکی حکام کو ایران کے ساتھ بہتر تعاون کے بارے میں لکھے جانے والے خط کی وجہ سے ہوا ہے، جو امریکی پالیسیوں میں دانشمندی کی علامت ہے، کیونکہ حکومت امریکہ کی تباہ کن پالیسیوں اور انتہا پسندی کی جانب رجحان کا تاوان امریکی عوام کو ادا کرنا پڑ رہا ہے، اور وہ حکمرانوں کی سوچ میں تبدیلی کا مطالبہ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ دفتر خارجہ کے ترجمان نے یہ بات زور دے کر کہی کہ ہمارے لیے خوبصورت باتوں اور بیانات کی کوئی اہمیت نہیں ہے، بلکہ عملی طور پر تبدیلی آنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اگر بیانات کے ساتھ ساتھ ماضی کی غلطیوں کے ازالے اور غلط پالیسیوں کی اصلاح کی غرض سے عملی اقدامات سامنے آتے ہیں تو یقیناً اسے کشیدگی میں کمی اور نئے ماحول کے آغاز کی جانب ایک مثبت قدم تصور کیا جائے گا۔ عباس عراقچی نے نو منتخب صدر کی تقریب حلف برداری میں غیر ملکی عہدیداروں کی شرکت کے بارے میں کہا کہ اس تقریب میں جو 4 اگست کو پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوگی، انقلاب اسلامی کی تاریخ میں پہلی بار اس بات کا فیصلہ کیا گیا ہے کہ غیر ملکی مہمانوں کو بھی مدعو کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ اس قسم کی تقریبات میں غیر ملکی عہدیداروں کو شرکت کی دعوت دینا دنیا بھر میں رائج ہے، اور خاص طور پر ہمسایہ ملکوں یا دوست ممالک کے اعلی عہدیداروں کو ایسے پروگرام میں ضرور آنے کی دعوت دی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اور صہیونی حکومت کو چھوڑ کر تمام ملکوں کو اس تقریب میں شرکت کے دعوت نامے ارسال کیے گئے ہیں۔
لبنان کی اسلامی مزاحمتی تحریک حزب اللہ نے اپنے فوجی بازو کے نام کو دہشت گرد تنظیموں کی فہرست میں شامل کرنے پر مبنی یورپی یونین کے فیصلے کو جارحانہ اور غیر منصفانہ بتایا ہے۔ یورپی یونین کے 28 ملکوں کے وزرائے خارجہ نے پیر کو بریسلز میں اپنے اجلاس کے دوران کئی گھنٹے تک جاری رہنے والی بحث کے بعد یہ فیصلہ کیا۔ یورپی یونین کا یہ فیصلہ امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے ایک عرصے سے پڑنے والے دباؤ کے بعد سامنے آیا ہے۔ حزب اللہ لبنان نے منگل کو اپنے بیان میں یورپی یونین کے اس فیصلے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ یورپی یونین نے امریکہ اور اسرائیل کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے ہیں۔ حزب اللہ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ فیصلہ اسرائیل کے قلم اور امریکہ کے ہاتھ سے لکھا گیا ہے، اور یورپی یونین نے صرف اس تحریر پر دستخط کیے ہیں۔ حزب اللہ لبنان نے اپنے بیان میں اسی طرح یہ بھی کہا ہے کہ یورپی یونین کا یہ فیصلہ کسی بھی صورت میں یورپی عوام کے جذبات کی ترجمانی نہیں کرتا، بلکہ یہ فیصلہ یورپی عوام کے اصولوں کے منافی ہے جو ہمیشہ آزادی اور خود مختاری کی حمایت کرتے ہیں۔ لبنان کے صدر میشیل سلیمان نے بھی یورپی یونین کے اس فیصلے پر اپنی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے امید ظاہر کی ہے کہ یورپی یونین اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرے گی۔ لبنان کے صدر نے بیروت میں یورپی یونین کی سفیر انجلینا آئے خور سے ملاقات میں کہا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ یورپی یونین اپنے اس حساس فیصلے پر نظر ثانی کرے گی اور اب لبنان میں امن و امان کی حفاظت کے لیے جلد بازی میں کیے گئے اپنے فیصلے کو واپس لے گی۔ لبنان کے عبوری وزیر اعظم نجیب میقاتی نے بھی یورپی یونین کے اس فیصلے پر افسوس ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اس مسئلے کا سفارتی طریقے سے حل نکالیں گے۔ لبنان کے عبوری وزیر خارجہ عدنان منصور نے بھی یورپی یونین کے اس فیصلے کو جلد بازی میں اٹھایا گیا قدم قرار دیا ہے۔ یورپی یونین کے اس فیصلے کے مطابق حزب اللہ سے وابستہ افراد کو یورپ کے ویزے جاری نہیں کیے جائیں گے، اور اس گروہ سے وابستہ اداروں کے اثاثے بھی منجمد ہو جائیں گے۔ اس درمیان امریکہ اور اسرائیل نے یورپی یونین کے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے دیگر ملکوں سے بھی کہا ہے کہ اس سلسلے میں یورپی یونین کی ہی طرح فیصلہ کریں۔ شام میں جاری خونی جھڑپوں کے نتیجے میں جہاں بھاری مالی اور جانی نقصان ہوا ہے اور ہزاروں لوگ اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہوئے ہیں، وہیں اس ملک کے بچے سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ بچوں کے امور میں اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے نے شامی بچوں کی صورتحال کو انتہائی تشویشناک قرار دیا ہے۔
بچوں کے امور میں اقوام متحدہ کی خصوصی ایلچی لیلا زروقی نے کہا ہے کہ شام کی صورتحال روز بروز بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے، اور اس ملک میں بے گھر ہونے والوں میں بچوں کا تناسب 50% کے برابر ہے، جنہیں سب سے زیادہ مشکلات کا سامنا ہے۔ اس سے قبل بھی اقوام متحدہ نے شام پر مسلط کی گئی جنگ کے نتائج کے بارے میں خبردار کرتے ہوئے اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ بے گھر ہونے والے شامی بچوں کے لیے تعلیمی سہولتوں کے فقدان کی وجہ سے یہ بچے عملی طور پر تعلیم سے محروم ہو گئے ہیں۔ بچوں کے امور میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی خصوصی ایلچی نے اپنے بیان میں اس افسوسناک صورتحال کی جانب بھی اشارہ کیا ہے کہ شام میں مسلح مخالف گروہ اور باغی دستے بچوں کو جنگ میں استعمال کر رہے ہیں۔ یہ غیر انسانی کام ایسے وقت میں انجام پا رہا ہے جب اقوام متحدہ پوری سرحد کے ساتھ اعلان کر چکی ہے کہ مسلح گروہوں کی جانب سے بچوں کو بطور جنگجو بھرتی کیا جانا کسی طور بھی قابل قبول نہیں ہے۔ عالمی ادارے صحت کی نمائندہ الیزابتھ ہوف نے بھی اپنے بیان میں کہا ہے کہ آلودہ پانی کے استعمال کی وجہ سے شام کے مختلف علاقوں اور شام ترکی سرحد پر ٹائیفائڈ اور ہیپاٹائٹس جیسی موذی بیماریاں بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہیں، جو دوسرے طبقات کے مقابلے میں بچوں کو سب سے زیادہ نشانہ بنا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شام کے مختلف علاقوں میں اب تک ٹائیفائڈ کے 8,000 جبکہ ہیپاٹائٹس کے 25,000 کیس سامنے آ چکے ہیں۔ بچوں کی یہ افسوسناک صورتحال صرف شام کے اندر بے گھر ہونے والے خاندانوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ شام کے باہر قائم پناہ گزین کیمپوں میں رہنے والے بچے بھی اسی طرح کی صورتحال سے دوچار ہیں، کیونکہ بے گھر ہونے والے 4 ملین شامیوں کی آدھی تعداد بچوں پر مشتمل ہے، لہذا یہ فطری بات ہے کہ جنگ اور دربدری کے نفسیاتی اور جسمانی نقصانات سے بھی سب سے زیادہ بچے ہی متاثر ہو رہے ہیں۔ بچوں کے عالمی ادارے یونیسیف نے بھی شام میں جنگ جاری رہنے اور بچوں کی صحت پر پڑنے والے منفی اثرات کی بابت خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ پناہ گزین کیمپوں میں خسرہ جیسی وبائی بیماریاں پھیلتی جا رہی ہیں۔ اقوام متحدہ نے بھی حال ہی میں اپنی ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ شام کو مستقبل میں ایسی نسل کا سامنا کرنا پڑے گا جس کو بچپن نصیب نہیں ہوا، لکھ پڑھ نہیں سکتی اور نفرت ان میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوگی۔ یہ بیانات ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں جب دنیا کے مختلف ملکوں اور خاص طور پر شام میں انسانی حقوق کا واویلا مچانے والے مغربی ممالک شام میں لڑنے والے دہشت گردوں کو مسلح کر کے عملی طور پر اس ملک میں جنگ جاری رکھنے میں مدد کر رہے ہیں اور یوں اس ملک کو نابود اور پوری ایک نسل کو تباہ و برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔
شامی فوج نے ملک کے مختلف علاقوں میں دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں کرتے ہوئے بہت سے دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ شام کے ٹیلی ویژن چینل نے خبر دی ہے کہ شامی فوج نے شمال مغربی شہر ادلب کے مضافاتی علاقے نبش میں فری سیرین آرمی نامی دہشت گرد گروہوں کے ٹھکانوں پر حملہ کیا، جس کے دوران بہت سے دہشت گرد مارے گئے ہیں۔ اس کارروائی میں دہشت گردوں کے بھاری مقدار میں فوجی ساز و سامان بھی تباہ کر دیے گئے ہیں۔ شامی فوج نے ادلب کے ہی قریب ویسن قل کے علاقے کو دہشت گردوں کے قبضے سے آزاد کرا لیا ہے۔ ادھر شام کے مشرقی شہر دیر الزور میں بھی شامی فوج نے دہشت گردوں کے خفیہ ٹھکانوں پر حملے کر کے انہیں پوری طرح تباہ کر دیا ہے۔ شامی فوج نے یہ حملے دیر الزور کے جبیلہ، ہویقہ اور سنت نام کے محلوں میں کیے ہیں۔ شامی فوج نے دہشت گردوں کے خلاف اپنا آپریشن جاری رکھتے ہوئے دیر الزور کے علاقے بغلیہ میں دہشت گردوں کی دراندازی کی کوشش کو ناکام بنا دیا، جس کے دوران متعدد دہشت گرد مارے گئے۔ یہ بھی خبریں موصول ہو رہی ہیں کہ دیر الزور کے علاقے کے عوام بھی شامی فوج کے ساتھ مل کر دہشت گردوں کے خلاف جنگ کر رہے ہیں، جس سے دہشت گردوں کو بھاری جانی اور مالی نقصان ہو رہا ہے۔ دوسری طرف شامی فوج نے ملک کے شمال مشرق علاقے حسکہ کے خمائل نامی گاؤں میں پوری طرح سے امن بحال کر دیا ہے اور عوام کی مدد سے ان علاقوں میں دہشت گردوں کے خفیہ ٹھکانوں کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ قاہرہ کے رابعہ ادویہ اسکوائر پر دھرنے پر بیٹھے لوگوں کا کہنا ہے کہ حسنی مبارک کو معزول کرنے کے لیے جو انقلاب لایا گیا تھا، جب تک اس کے مقاصد پوری طرح مکمل نہیں ہو جاتے اس وقت تک وہ اپنے مظاہرے جاری رکھیں گے۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ معزول صدر مرسی کے حامیوں پر ہونے والے ہر قسم کے حملے کی ذمہ داری مصر کے موجودہ وزیر دفاع پر ہی عائد ہوتی ہے۔ قاہرہ کے رابعہ ادویہ اسکوائر پر دھرنے کے منتظمین میں سے ایک عہدیدار نے کہا کہ دھرنے پر بیٹھے لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کے مظاہرے پرامن ہیں اور وہ مرسی حکومت کے خلاف بغاوت کرنے والوں اور ان میں سر فہرست ملک کے موجودہ وزیر دفاع اور وزیر داخلہ کو ہی پرامن مظاہرین پر ہر طرح کے حملے کا ذمہ دار سمجھتے ہیں۔ اس بیان میں کہا گیا ہے کہ وہ اپنے دھرنے اور مظاہرے کو انقلابی مطالبات پورے ہونے تک جاری رکھیں گے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ قانون اور ملک کے منتخب صدر کو ان کے عہدے پر بحال کیا جائے۔ بیان میں مصری عوام کو خطاب کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ملک کے صدر اور پارلیمنٹ کو آپ نے اپنے ووٹوں سے منتخب کیا ہے، مگر بغاوت کرنے والے فوجیوں نے ان پر حملہ کر دیا، لیکن ہم اپنی تحریک جاری رکھیں گے۔ مصر کے علاقے سینا میں مصری سیکورٹی فورس اور مسلح افراد کے درمیان ہونے والی جھڑپ میں ایک مصری پولیس اہلکار ہلاک ہو گیا ہے۔ سینا سے موصولہ خبروں کے مطابق مصری پولیس اہلکار مسلح افراد کی گولیوں کا نشانہ بنا۔ مصر میں سیکورٹی اور اسپتال کے ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ پولیس اہلکار العریش شہر کے الصفہ محلے میں ہلاک ہوا ہے۔ مسلح افراد ایک گاڑی پر سوار تھے جنہوں نے مذکورہ پولیس اہلکار کو سینے میں گولی مار دی۔ مسلح افراد نے پیر کی رات العریش ریڈیو اسٹیشن کی عمارت پر بھی حملہ کیا، جواب میں سیکورٹی فورس کے اہلکاروں نے بھی ان کے خلاف کارروائی کی۔ اس لڑائی میں ایک راہگیر زخمی ہو گیا۔ سینا میں گزشتہ 3 ہفتے سے مصری سیکورٹی فورس اور مسلح افراد کے درمیان جھڑپیں جاری ہیں۔ مسلح افراد نے اس عرصے میں سینا میں سرکاری عمارتوں اور پولیس اسٹیشنوں پر حملے کیے ہیں، جس کے نتیجے میں دونوں طرف سے متعدد افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ واضح رہے کہ مصری فوج نے اسرائیلی فوج کی مدد سے اس علاقے میں وسیع فوجی کارروائی شروع کر دی ہے۔ سعودی عرب میں آل سعود خاندان کے شہزادوں کے درمیان اقتدار کی جنگ کے دوران بعض سفارتی ذرائع نے فاش کیا ہے کہ ایک شہزادے کو گھر میں نظر بند کر دیا گیا ہے۔ شام کے الاخباریہ ٹیلی ویژن چینل نے خبر دی ہے کہ سعودی عرب کے سفارتی ذریعوں کا کہنا ہے کہ فوجی بغاوت کی ناکام کوشش کے بعد سعودی شہزادے خالد بن سلطان کو، جنہیں نائب وزیر دفاع کے عہدے سے پہلے ہی برطرف کر دیا گیا تھا، گھر میں نظر بند کر دیا گیا ہے۔ سعودی عرب میں سفارتی ذرائع کا کہنا ہے کہ سعودی بادشاہ عبداللہ نے فوج کے دستیوں کمانڈروں اور افسروں کو برطرف یا پھر انہیں ریٹائر کرنے کی تیاری شروع کر دی ہے۔ یہ وہ فوجی افسران ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سابق وزیر دفاع سلطان بن عبدالعزیز کے قریبی ہیں۔ خبروں میں کہا جا رہا ہے کہ سعودی عرب کے بادشاہ کے حکم کے تحت آل سلطان خاندان کو دیوار سے لگانے کی تیاری شروع ہو گئی ہے اور صرف بندر بن سلطان ہی ملکی خفیہ ایجنسی کے سربراہ کے عہدے پر باقی رہیں گے۔ سفارتی ذرائع کا کہنا ہے کہ عبداللہ اور متعب دونوں ہی وزیر دفاع کی مدد سے بندر بن سلطان کو شام کے بحران میں الجھا دینا چاہتے ہیں تاکہ مستقبل میں انہیں شام میں ناکام ہو جانے کا الزام لگا کر اس عہدے سے برطرف کیا جا سکے۔ اس درمیان ایک باخبر ذریعے کا کہنا ہے کہ بندر بن سلطان بھی اپنے مخالف شہزادوں کی سرگرمیوں کو محدود کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں اور انہوں نے سعودی عرب کے نیشنل سیکورٹی گارڈ کے 20 سے زائد اعلی عہدیداروں کو گرفتار کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے۔ ہندوستان نے چین پر الزام لگایا ہے کہ اس کے فوجی ہندوستان کی سرحد میں 2 کلومیٹر اندر تک داخل ہو گئے ہیں۔ ہندوستان نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ چینی فوجیوں نے ہندوستان کی سرحد میں 2 کلومیٹر اندر تک داخل ہونے کے بعد وہاں اپنی سرحدی چوکیاں بھی بنا لی ہیں۔ یہ واقعہ لداخ میں چینی فوجیوں کے داخل ہونے اور اس کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان ہونے والی کشمکش کے 3 ماہ بعد پیش آیا ہے۔ ہندوستان کی سرکاری خبر رساں ایجنسی پی ٹی آئی نے خبر دی ہے کہ چینی فوجی پچھلے کچھ عرصے میں 5ویں بار ہندوستان کی سرحد میں داخل ہوئے ہیں۔ تازہ ترین خبروں میں کہا گیا ہے کہ چینی فوجی 3 روز قبل لداخ سیکٹر میں ہندوستان کی سرحد کے اندر داخل ہوئے ہیں۔ چینی فوجی 16، 17 اور 18 جولائی کو لداخ کے چومار سیکٹر میں داخل ہوئے۔ اس سے پہلے چینی ہیلی کاپٹروں نے بھی ہندوستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی تھی۔ ہندوستان کا کہنا ہے کہ چینی فوجی گزشتہ مہینوں کے دوران ہندوستان کی سرحدوں میں 19 کلومیٹر اندر تک داخل ہو گئے تھے، مگر دونوں ملکوں کے درمیان ہونے والے مذاکرات کے بعد چینی فوجی واپس اپنی حدود میں لوٹ گئے ہیں۔ ہندوستان اور چین کے درمیان سرحدی تنازع 60 سال پرانا ہے جو اب تک حل نہیں ہو سکا ہے۔ ہندوستان اور چین کے خصوصی نمائندے اب تک 16 بار اس مسئلے پر بات چیت کر چکے ہیں۔ ایک جانب شمالی اور جنوبی کوریا کے درمیان دوستی کی علامت سمجھے جانے والے کائے سنگ مشترکہ صنعتی کمپلیکس میں کام پھر سے شروع کرنے کے معاملے پر مذاکرات جاری ہیں، تو دوسری جانب جنوبی کوریا اور امریکہ کی مشترکہ فوجی مشقوں کا اعلان کیا گیا ہے جو مذاکرات پر اثر انداز ہو سکتی ہیں۔
شمالی کوریا کی سرکاری خبر رساں ایجنسی نے کہا ہے کہ اولچی نامی فوجی مشقوں کے انعقاد کا فیصلہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ جنوبی کوریا پیونگ یانگ کے خلاف امریکہ کی مخاصمانہ پالیسیوں کا سلسلہ جاری رکھنا چاہتا ہے۔ شمالی کوریا کی سرکاری خبر رساں ایجنسی نے الزام لگایا ہے کہ جنوبی کوریا امن دوستی اور تعاون کے بجائے کشیدگی کو ہوا دینے اور شمالی کوریا پر حملے کے پروگرام پر عمل کر رہا ہے۔ شمالی کوریا نے امریکہ اور جنوبی کوریا کی فوجی مشقوں کو جارحانہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ فوجی مشقیں اس کی سلامتی اور خطے کے استحکام کے لیے سنگین خطرہ ہیں۔ اس سے پہلے شمالی کوریا نے خبردار کیا تھا کہ اگر جنوبی کوریا نے امریکہ کے ساتھ سالانہ فوجی مشقیں انجام دیں تو یہ انتہائی المناک ہوگا۔ سونے پر سہاگا یہ کہ جنوبی کوریا نے بھی اعلان کیا ہے کہ آئندہ ماہ ہونے والی یہ فوجی مشقیں شمالی کوریا کے ممکنہ خطرات کا مقابلہ کرنے کی غرض سے منعقد کی جائیں گی۔ جنوبی کوریا کا کہنا ہے کہ ان فوجی مشقوں میں سیول اور اس کے نواحی علاقوں کے لوگ شمالی کوریا کے دور مار تک کرنے والے میزائلوں کے حملے کی صورت میں قریبی ترین پناہ گاہوں میں جانے کی ریہرسل کریں گے۔ شمالی کوریا اس سے پہلے بھی کئی بار امریکہ اور جنوبی کوریا کی سالانہ فوجی مشقوں کو خطرناک قرار دے چکا ہے۔ اولچی نامی یہ فوجی مشقیں 19 سے 22 اگست تک جنوبی کوریا میں انجام پائیں گی۔ صحافتی حلقوں کا کہنا ہے کہ ایک ایسے وقت میں جب دونوں کوریا کے درمیان کائسونگ انڈسٹریل زون کے مستقبل پر مذاکرات کو کامیاب بنانے کے لیے جنوبی کوریا کی جانب سے زیادہ اعتماد کا ماحول پیدا کرنے کی ضرورت ہے، امریکہ جنوبی کوریا کے ساتھ فوجی مشقوں پر زور دے کر ماحول کو خراب کر رہا ہے۔ شمالی کوریا نے اپریل کے مہینے میں اپنے خلاف امریکہ اور جنوبی کوریا کے بڑھتے ہوئے فوجی اقدامات کے پیش نظر کائسونگ انڈسٹریل زون میں کام بند کر کے اپنے تمام شہریوں کو وہاں سے باہر نکال لیا تھا۔ کائسونگ انڈسٹریل زون سن 2004 میں دونوں کوریاؤں کی سرحد پر شمالی کوریا کے علاقے میں قائم کیا گیا تھا۔ مذکورہ انڈسٹریل زون میں جنوبی کوریا کی 153,000 ملازمین کام کرتے ہیں۔
روسی پارلیمنٹ دوما کے اسپیکر نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ امریکی صدر کے دورے ماسکو سے روس کے اس فیصلے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا جس میں اس نے امریکہ کی خفیہ دستاویزات فاش کرنے والے شخص کو پناہ دینے کی بات کی ہے۔ روسی پارلیمنٹ کے اسپیکر سرگئی نارشکن نے کہا ہے کہ ہم امید کرتے ہیں کہ ایڈورڈ اسنوڈن کو سیاسی یا وقتی پناہ دیے جانے کے فیصلے پر امریکی صدر کے دورے ماسکو سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس درمیان بعض ذرائع یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایڈورڈ اسنوڈن کے معاملے کو لے کر امریکہ اور روس میں جاری اختلافات کے پیش نظر امریکی صدر باراک اوباما ستمبر میں اپنے مجوزہ دورے روس کو ملتوی بھی کر سکتے ہیں۔ پروگرام کے مطابق باراک اوباما آئندہ 3 اور 4 ستمبر کو روس کا دورہ کرنے والے ہیں، جہاں وہ اپنے روسی ہم منصب ولادیمیر پوتین سے ملاقات کریں گے۔ واضح رہے کہ ایڈورڈ اسنوڈن کی ماسکو کے بین الاقوامی ہوائی اڈے کے ٹرانزٹ ہال میں موجودگی کے پیش نظر واشنگٹن اور ماسکو کے تعلقات کشیدہ ہو گئے ہیں۔ روس نے کہا ہے کہ وہ سی آئی اے کے سابق کارکن اسنوڈن کو سیاسی پناہ دے دے گا، البتہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ امریکی حکومت کی خفیہ دستاویزات کو فاش کرنا بند کر دیں۔ اور ناظرین، آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں۔ ایرانی عوام دنیا میں عدل و انصاف کے علمبردار ہیں، صدر ڈاکٹر محمود احمدی نژاد کا خطاب۔ یورپی یونین حزب اللہ کے تعلق سے اپنے قابل مذمت فیصلے پر نظر ثانی کرے، ترجمان وزارت خارجہ کی پریس کانفرنس۔ شام کی جنگ سے سب سے زیادہ بچے متاثر ہو رہے ہیں، اقوام متحدہ کی رپورٹ۔ ناظرین، خبریں اپنے اختتام کو پہنچتی ہیں۔ تازہ ترین خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ دیکھتے رہیے، پتہ ہے urdu.sahtv.ir۔ اس کے ساتھ یہ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔